صلوا وسلموا على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین. دین اسلام سے کیا چاہتا ہے؟ دین کا ایک مسلمان سے کیا تقاضا ہے؟ کیا مطالبات ہیں؟ کیا فرائض ایک مسلمان فرائض ہوتے ہیں؟ الحمد للہ یہ ہم بیٹھے اور بات ہو گئی کہ پہلا جو مطالبہ ہے وہ ایمان حقیقی کا ہے اور اس کے بالکل ساتھ مطالبہ آ رہا ہے ارکان اسلام کی ادائیگی کا. پھر ہم سے مطالبہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کریں, مانیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کریں. اور اس لیول پر ہم نے چار اصطلاحات قرآنی پڑھی, اسلام, اطاعت, تقویٰ, عبادت, اور اس میں سے گاڑی زمین اصطلاح کون سی تھی؟ عبادت کی. تو ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت اور ہر حکم میں جو ہے اطاعت کرنی ہے, لیکن محبت کی جذبے کے ساتھ. یہ مطلوب ہے پوری زندگی, یعنی ہماری زندگی کا کوئی وقت ایسا نہ ہو جو اللہ کی اطاعت سے خالی ہو, اس کی فرمانبرداری کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ہم اس کی نافرمانی میں بسر کریں. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ دین جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے دل میں, اس کی کچھ ہم نے جنرل وجوہات سمجھی. مثلا ایک یہ کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور وہ خاموش مبلغ ہوتا ہے, ہر انسان جو بہتر سمجھ رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور یہ اس کی خاموش تربیت ہے. اسی طرح ایک نیک آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خاموش مبلغ ہے اور وہ جب بھی جو ہے وہ نیکی کرتا ہے تو دوسروں کے لیے تربیت کا وہ باعث بنتا ہے. اس لیے ہم اسی طرح ہم نے سمجھا کہ یہ انسان کی مربت اور شرافت کا تقاضا ہے. باقی بھی ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کا نقصان برداشت نہیں کرتا, چاہے اس میں اسے کوئی فائدہ ہونا ہو. مثالیں ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اسکوٹر کے ٹینٹ کھلا ہوا ہو تو بتا دیتے ہیں بھائی یہ ٹکر ہو جائے گی, اسے اوپر کر لو, گر جاؤ تو. کسی کا جو ہے وہ آٹے کا سائدہ لے کر جا رہا ہے, اس میں سوراخ کے آٹا گر رہا ہے تو دسیوں لوگ مل جائیں گے جو بتائیں گے اسے تمام نقصان ہو رہا ہے. تو یہ انسان کی شرافت اور جو ہے اس کی مربت کا تقاضا ہے کہ دوسرے انسانوں کو جو عظیم ترین نقصان ان کا ہو رہا ہے آخر کے حوالے سے اس کی طرف جو ہے خبردار کریں اور دین جو ہے ان تک پہنچائیں. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ غیرت اور اہمیت کا تقاضا ہے. بہت ہی شریف کی روایت ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلانا بستی کو الٹ دو, اور وہاں فرشتے کا کہنا کہ یہ کیسا آپ کا بندہ ہے جس نے فلک جھپکانے کی حد تک آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ نے اس کی اس انفرادی جو اطاعت تھی اسے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس پر الٹو اور پھر باقی بستی پر الٹنا, کیونکہ اس کے سامنے میرے احکامات پوچھتے رہے اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پھر ہم جو ہے ہم نے قرآن سے بھی یہ بات سمجھی کہ قرآن میں جو ہے بے شمار آیات میں اس کا حکم دیا گیا, اور اصطلاح کون سی ہے؟ تبلیغ. کہا گیا بلغ ما انزل الیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ تک نازل ہوا, اور آپ کے توسط سے یہ حکم ہم تک بھی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام بھی کہہ دیا, فلیبلغ شاہد الغیب, بس اب پہنچائے وہ جو موجود ہے اس تک جو موجود نہیں ہے. اور بلغ انی ولو آیا, پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آئے تمہیں معلوم ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں دعوت, تبلیغ پہنچانا, دعوت بلا کر دین کا پیغام دینا. آیات ہم نے سمجھی تھی, اگر جب معلوم بنے ان منکر پر ہم نے سمجھا کہ یہ اصطلاح بالکل جو کی کیوں 10 آیات میں قرآن میں 10 بار جو ہے ریپیٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ لہجہ سے اگر جب معلوم بھی موجود ہے, ایسے پر لہجہ سے نہیں ہے منکر کس طرح بھی موجود ہے, گویا یہ دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. پھر اس لیول پر جو گاڑی ترین اصطلاح تھی وہ کون سی تھی؟ شہادت الحمد. اور ہم نے سمجھا تھا کہ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, اسے ایک بڑا جو ہے عظیم معاملہ ہونے والا ہے قیامت کے دن کہ رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ جو دین آپ تک بھیجا گیا تھا وہ آپ نے اپنی امت تک لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. انبیاء کرام جو ہے وہ گواہی دے دیں گے کہ جیسا ان تک دین پہنچا ویسے ہی انہوں نے آگے پہنچا دیا. پھر امتوں کو کھڑا کیا جائے گا, ان سے گواہی دی جائے گی. تو یہ بات ہم نے اچھی طرح سمجھی تھی کہ میں نے آپ نے ہی کھڑا ہوں اور ہم نے بھی یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ جو دین ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے آگے پہنچا دیا. اگر یہ گواہی ہم نے دے دی تو پھر اللہ کی ناراضگی اور وہ جو یہ ذمہ داری دین پہنچانے کی ہے وہ ہم سے کٹے گی, اور اگر یعنی اللہ کے یہاں سے روح ہوں گے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. ذمہ داری تو ابھی اس دنیا کی ہے اور وہاں پر گواہی دینے کے قابل ہوئے تو گویا اللہ کی ناراضگی سے اس کے عذاب سے بچ جائیں گے, اور اگر ہم یہ گواہی نہیں دے سکے تو پھر سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کے غضب جو ہے وہ ہماری طرف ہو گیا. کیونکہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ غیر مسلم جو ہے غضب میں جائیں گے, لیکن اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ وہ مجھ پر آپ پر آتی ہے جن کے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے. تو پھر اسی شہادت الناس کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا کہ اولین شہادت آدمی کی زبان سے وہ کہیں کہ یہ رسول جو لائے ہاں کیا بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی خرابی کوئی کمی بیشی نہیں. اسی طرح کہیں قرآن بالکل برحق ہے, لیکن بہت بڑی گواہی کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کے عمل کی ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کہہ کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کی حدیث کی ان دینی تعلیمات کی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا تضاد ہے جو اس دعوت کو بڑھانے میں سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے یہی آ جائے. تو یہ ہم نے سمجھا تھا کہ شہادت علی الناس کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ جب تک کہ عملی طور سے دین کو اپنایا نہ جائے. اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ دین محض مذہب نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی کوششوں سے متعلق بھی ہدایات ہیں, اس میں سیاسی نظام سے متعلق ہدایات موجود ہیں, اکنامک سسٹم سے متعلق ہدایات اور سوشل سسٹم سے متعلق ہدایات ہیں. تو جب تک ہم ان سب کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ شہادت الناس کی فرضیت ادا نہیں ہوتی. یہیں سے آپ میرے یہاں تیسری جو منزل ہے دینی فرائض کی, دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. تو اگر آپ شہادت الناس کا حق ادا کریں گے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ دین قائم ہوا ہو. کوئی ایک چپر زمین ایسا ہو اور وہ بھی ایسا حصہ دنیا کا جو ایک سائزیبل ملک کا درجہ رکھتا ہو جہاں پر زندگی کے وہ تمام نظام جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ایک کام کے مطابق چلا کر آپ دنیا کو دکھا سکیں. کیا ہو گئی؟ دیکھو یہ ہوتا ہے سیاسی نظام, جو قوم کا حکمران ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے, وہ ان کی مسائل کو حل کرنے میں کیسے تگود کر رہا ہے کیسے لگا رہا ہے. اور یہ ہے دیکھو آسلانہ نظام, دیکھو ہمارے عدالتوں میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں, انسانوں کے مسائل کیسے نمٹائے جاتے ہیں, کیسے غریب اور امیر دونوں برابر ہوتے ہیں, کیسے کسی کی نام یعنی حد تک نہیں ہوتی. اور لوگوں کو آ کے کہیں یہ ہے ہمارا اکنامیکل سسٹم, دیکھو ہیز اور ہیز نوٹس کے درمیان کیسے بیلنس ہے, دیکھو معاشرے میں عزت اور جلت کا کیا معیار ہے, یہ سوشل سسٹم آپ لا کے دکھائے ہوئے کہ یہ ہے دیکھو سوشل سسٹم اسلام کا. اور یہاں پر اصل عزت جو ہے وہ اس کی ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ زیادہ ہے. انسان انسان کے برابر ہے, کوئی اپنے رنگ کی وجہ سے اپنی نسل کی وجہ سے اپنی قوم کی وجہ سے اب اور کسی اور وجہ سے جو ہے اس کا عزت اور شرف کا باعث نہیں بنا, بلکہ اس لحاظ سے تو تمام انسان برابر ہیں. تو جب تک ہوگا نہیں آپ لوگوں کو کیسے دکھائیں پر عزت کیسے تمام ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ دین کو قائم بھی کیا جائے, ورنہ یہ قرآن کی آیتیں بے مقصد ہو جائیں گی. یہ صرف کیا تلاوت کے لیے دی گئی ہیں کہ ہم پڑھے اور ثواب حاصل کریں؟ نہیں, بلکہ ان کا ان کی وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں. تو جناب سے ہم نے یہ جو دوسری ہی منزل ہے دین کو دوسرے تک پہنچاؤ, اس کے لیے کچھ نکات پڑھے تھے. پہلا نقطہ یہ پڑھا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم, یہ محور و مرکز ہونا چاہیے. دوسرا کیا پڑھا تھا؟ تربیت کیا ہوگی؟ الاقرب والاقرب, جیسے جیسے لوگوں سے تعلق ہے اسی حساب سے دعوت آگے سے آگے بڑھے گی. پہلے اپنا آپ, اپنا گھر, اپنے رشتے دار, اپنا محلہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں ملازمت میں ہیں, اپنے ساتھی کلی, پھر اپنا شہر, پھر اپنا ملک, پھر اپنا کانٹیننٹ, اور پھر اپنی پورا پوری دنیا سامنے ہمارے ٹارگیٹ ہے سب تک دعوت پہنچائیں. تیسری چیز کیا کری تھی کہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جدید ترین ذرائع جو بھی موجود ہیں انہیں اختیار کرنا ہے. سنت یہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے تمام جدید ذرائع کو اختیار کیا, اور اس کی ہم دیکھتے ہیں یہ بات کون سی صحیح ہے کہ میڈیا پر بہت کچھ خرافات ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے بالکل باطل کے لیے چھوڑ دیا تو پھر تو وہ کئی گنا تیزی سے آگے بڑھے گا. اب وہ جو سالوں موویاں دیکھتے ہیں وہی کبھی کبھی آ کر کسی دینی چینل پر بھی رک جاتے ہیں، 5 منٹ انہوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جائے. البتہ یہ بات ہم بار بار کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ غلط چیزوں کو اپنے گھر لے آنا یہ کسی طرح سے نہیں، ہاں انہیں باطل کے لیے چھوڑ دینا بھی صحیح. جتنے ذرائع ہیں ابلاغ کے انہیں اختیار کیا جائے، ان کا جو فساد ہے وہ بھی اس کا بھی شعور ہو. اس لیے اپنے گھر میں کیبل لگا لینا اور یہ غلط رسالوں کو لگا لینا وہ کسی طرح مناسب نہیں. لیکن اگر موقع مل رہا ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو جہاں باطل انہیں استعمال کر رہا ہے وہاں حق کی دعوت کو بھی ان ذرائع سے پہنچایا جائے تاکہ بڑے تعداد تک لوگوں تک وہ بات پہنچ سکے. اور یہ ہم نے سمجھا کہ یہ جو ہے یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا کہ ابلاغ میں جو جو غلط طریقے ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیا. ہم بھی یہ کریں گے، ہم ناچ گانا نہیں کریں، ڈھول دھمکا کر کے لوگوں کو جمع نہیں کریں گے کیونکہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. لیکن جو جائز طریقے ہیں اس سے جو ہے آگے اس بات کو پہنچانا. اسی طرح سے اس میں ایک اور نقطہ تھا کہ یہ جو عمل بالمعروف ہے اس کی 3 سطحیں ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 125 کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا کہ ایک تو حکمت سے بات کرنا ایسے لوگوں سے جو عقل اور فہم رکھتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس چلاتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، تو پہلے ان کی ان اشکالات کو، ان نظریات کو دور کرنا ہوتا ہے. وہ ایک طرح کے بیریئرز ہوتے ہیں دین کو سمجھنے کے بعد. تو جب تک آپ اس بیریئر کو پینیٹریٹ نہیں کریں گے یا اسے جو ہے کراس نہیں کریں گے، اس وقت تک دین کا پیغام ان تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح دوسرا ہم نے سمجھا تھا کہ عوام الناس، عام انسان، ان کے ذہن جو ہے خالص سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں، صرف ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی. تو آدمی پورے خلوص کے ساتھ درد بھرے انداز میں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اس کا مقصد صرف ان کی خیر خواہی ہے، اپنی کوئی چودراہٹ، اپنی کوئی علمی روب اور اپنی کوئی دنیاوی منفیت جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ثابت کر کے اگر دین پہنچا دیں تو لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی توجہ جو ہے وہ دین کی طرف ہو جاتی ہے، وہ غفلت ان کی دور ہو جاتی ہے. تیسرا ہم نے سمجھا تھا، لیکن معاشرے میں صرف ہم ہی دعوت دینے والے نہیں ہیں، دین اور بھی لوگ موجود ہیں، وہ اپنے اپنے نظاموں کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے اپنے نظریات کی دعوت دے رہے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ یہ کم سے کم مسلمان نہ رہے، مختلف قسم کے اشکال اور شکوک و شبہات اٹھانے ان کا کام ہے. وہ یہ اگر انہیں بس اتنا ہی اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں یہ یہودی نہیں ہو رہے، عیسائی نہیں ہو رہے، تو کم سے کم یہ صحیح مسلمان بھی نہیں. تو یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مجادلہ احسن کرنا، ان کے لیے بھی زمین کو خالی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ ان کے اشکالات کا جواب دینا، یہ بھی دعوت کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر یہ جواب نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوگا، بہت سارے لوگ اشکالات کا شکار ہو جائیں، وہ سمجھیں گے کہ دین میں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، یہ لاجواب کر دیا ہم نے سوال سے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. لیکن حکم کیا ہے، مجادلہ احسن کا، بہترین طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ جو مناظرانہ اسٹائل ہے، مناظرے سے جو ہے وہ صرف آپ خاموش کرا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے کسی کا، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت حاصل کرے اور دل میں نرمی اس کی پیدا ہو جائے. اس لیے مجادلہ احسن کا طریقے کا حکم ہے، تاکہ اس کا جو پرسنل اٹیک نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس کی ہتک ہو جائے، بلکہ بہترین طریقے سے یہ کام کیا جائے. اسی طرح پھر ہم نے سمجھا تھا جس طرح دین پہنچانے کی 3 سطحیں، اسی طرح نہیں عن المنکر کی بھی 3 سطحیں. اور مسلم شریف کی روایت ہم نے پڑھی، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک عذاب اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اس کی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو چاہیے کہ زبان سے بدل دے، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو چاہیے کہ دل سے اسے بدل دے. اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین ذریعہ ہے کہ دل سے جو ہے بدل رہا ہوں، دل سے ہم تک جمانی کر دیتے ہیں کہ دل سے برا سمجھے اسے، تو دل سے برا سمجھنا، دل سے اسے بدلتے رہنا کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں چاہیے، یوں نہیں یوں چاہیے، یہ جو آدمی کا طریقہ کار ہے یہ کم سے کم درجہ ہے، ذوق ایمان ہے. از اقل ایمان ہے، یعنی سب سے گھٹیات کم تر درجہ ہے ایمان کا. اور بعض روایات کیا ہے، غلین کا مراد رائی کا منت ایمانی حبت و خزل، اس کے بعد تو رائے کے دانے کے برابر ہی ایمان موجود ہے، تو یہ کم تر درجہ ہے. اور یہ جو چھ یہ جو تین سطح ہم نے دیکھی نہیں ہے منکر، ان کا بھی تقاضا ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، کیونکہ سب سے بڑا منکر کیا ہے، جھوٹ بولنا بھی منکر ہے، برائی ہے، اسے بھی بدلنا چاہیے. پہاڑ کی اڑیانی معاشرے میں اسے بھی چینج کرنا، یہ بھی برائی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. حرام رشوت جھوٹ مار، یہ بھی برائی ہے، اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے. لیکن آپ اس طرح برائیوں کو ناپتے رہیں تو سب سے بڑی برائی کیا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر اللہ کو ہونا چاہیے وہاں پر کوئی غیر اللہ بیٹھا ہے، اس سے بڑی برائی تو ہو نہیں سکتی. وہ کہہ رہے اللہ کا حکم نہیں چلے گا، میرا حکم چلے گا. وہ کہہ رہے اللہ جو کہتا رہے گا، لیکن یہ جو معیشت ہے اس میں سود اور جوا چلے گا. اور اللہ چاہے جو ہے وہ معاشرے کے جو بھی ویلیوز رکھے، یہاں پر تو آزادی ہوگی، کوئی پردہ سطح حجاب کا معاملہ نہیں ہوگا، جیسے چاہو دینوں کا سلوگن دیا جا رہا ہوگا، تو یہ سب سے بڑا ملک ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے یہی بات جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کی جائے. تو یہ وجوہات ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد کی جائے، دین کو غالب کرنے، یعنی دین سے یہاں مراد ہے نظام، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیے. دین میں تو انفرادی معاملات بھی آ گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں بھی اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. تو جناب یہ آخری انشاءاللہ ہمارے ٹاپک کا یہ موضوع ہے. اب دین کو غالب کرنے کی کوشش کیوں کی جائے؟ پہلا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے. سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. اور سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ غیر اللہ کو جو ہے روکنا چاہیے، کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے انسانوں کا حکم چلانے کا، یہاں جو جس کا حق ہے اس کی بات کی جائے. تو یہ پہلا ہو گیا. پھر اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ دین کو قائم کرتے ہیں، ورنہ زبانی دعووں سے جو ہے وہ اتمام حجت نہیں ہو سکتا. لوگوں کو ہم دکھا نہیں سکتے کہ دین جو ہے وہ کس طرح کا نظام دے رہے ہیں، تو جب تک دکھا نہیں سکتے تو لوگ کیوں دین کی طرف مائل ہوں گے؟ وہ دین سے دور ہی رہیں گے، ہمارے حالات دیکھ کر تو اور کٹرائیں گے. تو اس لیے بھی ضروری ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ثابت کیا جائے کہ اسلام قابل عمل ہے. آج جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے اشکالات جو ہے لے کر آتے ہیں، بڑے ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام جو ہے قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانا تھا، آج اس پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین کو قائم کیا جائے تاکہ وہ بعض جو ہیں یہ اشکالات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ ان کی تلافی ہو جائے. اس کے علاوہ جو جیسے کہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں واضح آیات ہیں جن میں جو اس کا حکم دیا جا رہا ہے دین کے غلبے کا. اب ان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. چار اصطلاحات جو ہے وہ میں نے قرآن سے یہاں کے سامنے بول کر لکھی ہیں. پہلی اصطلاح ہے تقدیر رب، دوسری ہے اظہار دین، تیسری ہے یقون الدین للہ، اور چوتھی ہے اقامت دین. تو اب انہیں ایک ایک لے لیتے ہیں. تقدیر رب کی جو اصطلاح ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رب کو بڑا کرنا. تقدیر کہتے ہیں بڑا کرنا، تقدیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا. یہ جو اچھا ہوتا ہے میگنیفائنگ گلاس، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو اسے تقدیر کا عمل تقدیر کہنا چاہ رہا ہے، اسے میگنیفیکیشن کا جو عمل ہوتا ہے. اسی طرح سورہ مدثر کی جو ابتدا تیسری آیت ہے اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں تو جو ہے وہ الفاظ ہے یا ایھا المدثر، اے لحاف پھوڑنے والے، قم فانذر، بس کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے. لغوی معنی تو یہی ہوں گے، لفظ بہ لفظ میننگ اگر آپ کریں گے تو معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو بڑا کیجیے. ہم ترجمانی کہتے ہیں اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، صحیح ہے. آپ اصل ترجمے جو آپ دیکھیں گے وہاں ہوگا اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لیکن جو ہے یہ ترجمانی ہے. رب جی مطلب ہوگا اپنے رب کو بڑا کیجیے. کیا مطلب؟ رب بڑا نہیں ہے کیا؟ جی ہم نے سمجھا بڑا وہی ہوتا ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے. صرف جو ہے ویسے کہنے سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. جیسے آپ کا آفس ہوتا ہے, آفس میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے عمر رسیدہ بھی لوگ ہیں, تو کیا وہ بنے؟ نہیں. اب عمر چوکیدار جو ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے, تو کیا وہ بنے آفس میں؟ نہیں. جو باس ہے, جس کا حکم چل رہا ہے, جس کے کہنے پر لوگ جو عمل کر رہے ہیں, جس کی اطاعت ہو رہی ہے, وہ بنے. اسی طرح گھر میں جس کا حکم چل رہا ہے وہ بنے. اگر والد صاحب کا حکم چل رہا ہے تو والد صاحب بڑے ہیں, لیکن اگر ان کا حکم نہیں چل رہا, اب بچے اپنی چلا رہے ہیں, تو والد صاحب تو پھر ڈمی ہیں, وہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں, اصل میں ان کا تو اختیار نہیں ہے. پھر جس کا حکم چل رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. ہمارا ملک دیکھیں, یہاں سے پوچھا جائے وزیر اعظم بڑا ہے یا سجائے بڑا ہے؟ ویسے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لحاظ سے تو وزیر اعظم بڑا ہے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی چلتی نہیں ہے, وہ تو اصل میں تو صدر ہے جو بڑا ہے. تو جس کی چلتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جس کی مانی جاری ہے, جس کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے وہ بڑا ہے. تو یہاں یہی جو ہے بات اب خدا کے لیے آ جائے, اگر خدا کا حکم چل رہا ہے بڑا ہے, اگر خدا کی بات نہیں مانی جاری تو بڑا نہیں ہے, پھر بڑا کوئی اور. اگر میں اپنے جسم پر اللہ کی بات نہیں منوا رہا تو پھر میرا نفس زیادہ بڑا, اور اللہ کو میں نے اپنے اوپر بڑائی نہیں دی ہے, اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا. زبان سے تو مان رہا ہوں اللہ بڑا ہے, لیکن خود اپنے اوپر جو ہے اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرا. ہاں, اسی وقت یہ بات ثابت ہو جائے گی جب میرے اپنے وجود پر اللہ کے احکامات ثابت ہوں, اور میں نے جو ہے اسے بڑائی دی ہو, اپنے نفس کو پیچھے کیا ہو, اپنے خواہشات کو پیچھے کیا ہو, اللہ کے احکامات کو جو اس کا صحیح مقام ہے وہ دیا ہو, تو یہ میرے اوپر جو ہے اللہ کو بڑا ہو. اسی طرح حکومت کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر ایک کو ایک حکومت دی ہے چھوٹی سی. چار پانچ لوگ ہمارے گھر میں ہیں جن پر ہمیں جو ہے وہ حاکم کہنے آپ یا ہمیں جو ہے ذمہ دار بنایا ہے, ہمارا حکم ان کا چلتا ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم نے وہاں اللہ کو بڑا کیا یا نہیں, یا ہم اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بھی اللہ بڑا, نہ یہ کہ گھر کا سربراہ خود بڑا بنا ہو. اسی طرح سے اور آگے بڑھائے تو پورے نظام کے اوپر بھی اللہ کو بڑا ہونا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ میرے جسم پہ بڑا ہے, میرے گھر پہ بڑا ہے, مسجد میں بڑا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں بھی بڑا ہونا چاہیے, بازاروں میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے, اسی طرح پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ ہر سطح لے لیں اس کے درمیان کی, کہ ہر سطح پر اللہ کی بڑائی کو مانا جا رہا ہو, اس کے احکامات سب سے اوپر, تو پھر اللہ بڑا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر بے زبانی لاگے. اللہ اکبر کہہ دینا تو بہت آسان, لیکن اسے واقعی اس کے مطابق ڈھل جانا اور ڈھال دینا یہ بہت مشکل کام. اسی لیے اقامت دین کی جدوجہد جو ہے یہ سب سے مشکل کام. دعوت دین نسبتاً پھر بھی آسان, کہ آپ لوگوں کو دین کی, خصوصاً ہمارا جو ملک ہے جس میں سبھی مسلمان ہیں, تو اس میں دعوت دین اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اقامت دین ہے. یہ باطل نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور اللہ کے نظام کو جو ہے وہاں لے کر آنا ہے, تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں, سروری زیبا فقط اس ذات دے ہمتا کو ہے, حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتانے آج. جن جن کی حکومت ہو رہی ہے, جن جن کی فرما برداری ہو رہی ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ بت ہے. اگر اللہ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کی اطاعت کی, ہاں ان کی اطاعت ہوگی اگر ان کی اطاعت جو ہے اللہ کے احکامات کے اندر اندر, لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور دوسروں کی اطاعت کریں تو یہی تو بت پرستی ہے, یہی تو جو ہے وہ کفر ہے, یہی تو سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ اللہ کی نہ مانی جائے اور دوسروں کی مانی جائے. تو اگر کوئی جو ہے کسی کو زیبا ہے حکمرانی, تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی اس لائق ہے کہ اس کی جو ہے وہ بات مانی جائے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی جو یہاں آپ کو ریفر کیا گیا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الفاظ ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اسے بڑا کیجئے جیسا کہ بڑا کیا جاتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کیجئے جیسا کہ اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. تو دونوں جگہ جو ہے دو آیتیں آپ کے سامنے آئیں جس میں تکبیر رب کا حکم ہے, اللہ کو بڑا کیا جائے. کہ اظہار دین دوسری اصطلاح جو ہمیں قرآن میں انہیں معنی میں ملتی ہے کہ اللہ کے نظام کو غالب کیا جائے, یہ اسی سے لفظ بنا ہے. ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ایک باطن ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے, ظاہر جو نمایاں ہو ٹھیک ہے, جو غالب ہو اسی سے لفظ بنتا ہے مظاہرہ. لوگ مظاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ نمایاں ہونے کے لیے, ظاہر ہونے کے لیے, غالب ہونے کے لیے کوشش کرنا, یہ مظاہرہ ہوتا ہے. تو اظہار دین, دین کو غالب کرنا, دین کو ظاہر کرنا, جب تک اس پر عمل نہیں ہو رہا وہ چھپا ہوا ہے, دین پوشیدہ ہے. جب اس پر عمل ہونے لگے گا وہ قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہو جائے گا, سب کو نظر آئے گا کہ کیا ہے طریقہ. تو اس کی کوشش کرنا اظہار دین. اور آپ دیکھتے ہیں تین آیات قرآن حکیم میں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہی یہ بیان ہوا, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے, باقی تمام مزاحوں. اور وہ بات دوبارہ دہرانے کے اہم مضامین قرآن حکیم میں کم از کم دو بار آتا ہے, یہ تین دفعہ بتایا گیا کہ کیوں بھیجے ہم نے اپنے رسول. الفاظ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دو دفعہ یہ الفاظ اور ایک دفعہ ہے وکفى بالله شهيدا. دیکھیے ابتدائی الفاظ جو ہے وہ تینوں جگہ ایک جیسے ہیں. هو الذي ارسل رسوله, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. بالخدا ودین الحق, الخدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ, اور دین حق ایک جس پالیسی کو سوشو اکنامیکل آرڈر کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, ان نظاموں کے ساتھ. اور یہ کیوں بھیج دیا؟ ایسے بھیج دیا, آگے کہا جاتا ہے الفاظ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ اس نظام کو غالب کر دیں باقی تمام نظاموں کے اوپر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ, کتنا ہی ناپسند مشرکین اس بات کو کیوں نہ کریں, لیکن ایسا ہونا ہے, اس نظام کو باقی نظاموں کے اوپر غالب کریں, اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. ایک جگہ کہا سورہ صف نے کہ وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار, بطور شہید کے, اور کسی کی حاجت نہیں آپ کو. آپ یہ دین جو ہے غالب ہو کر ہے. تو جناب یہ جو ہے سارے دین کی اصطلاح, دین کو ظاہر کرنا, دین کو غالب کرنا. اسی طرح سے دو جگہ جو ہے قرآن میں جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں آ رہا ہے یکون الدین للہ, تاکہ دین ہو جائے اللہ کے لیے. اس کی اس طرح اب دین سے مراد کیا ہے, ہم پہلے بیٹھ چکے پوری زندگی چھوں ٹوٹوں میں علاج پرمبرداری جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے, غیر اللہ جو ہے اس کا کہیں پر بھی انسانی زندگی میں کوئی جو ہے وہ اختیار نہ رہے, کل کا کل اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہو جائے, کل کی کل پرمبرداری اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے الفاظ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور ان سے ڈرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. یہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو. اور آزمائش کے کب ہوتی ہے آزمائش؟ فتنہ خود ہی کون والوں میں بھی استعمال ہوتی ہے, فتنہ فساد کے ساتھ. فساد ہم کہتے ہیں, فتنہ اور فساد جو ہے بری چیز ہے. تو فتنہ ایک معنی آزمائش امتحان ہوتا ہے, دوسرا وہی فساد اور مشکل حالات ہوتے ہیں. تو فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے بہت. جیسے شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے, جو مسلمان ہو رہے تھے کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ شدید تاثر ہو رہا تھا, ان کے شدید مشکل حالات بنا دیے گئے تھے دین پر عمل کرنے والوں کے. اسی طرح اب بھی ہے, اب بھی آپ دیکھیں گے دین پر صحیح عمل کرنا مشکل ہو جائے. تو وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور جو ہے وہ دین خود کا کل اللہ کے لیے ہو جائے, دین کے لیے ہو جائے. یہ الفاظ میں وزیر ہے, بالکل سیم الفاظ آپ دیکھیں گے, وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور دن اور دین اور نظام اور اطاعت کا پورا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. آپ کو پتا ہے دین کا لفظ جو ہے وہ چار معنوں میں آتا ہے, لغوی معنی بدلا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قانون. قانون کسی نظام کا ہوتا ہے, نظام کے معنوں میں گیا, اور اطاعت کی گیا. تو یہ سب ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ نظام اللہ کے لیے ہو جائے, قانون اللہ کے لیے ہو جائے, اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے. اور سورہ انفال میں مزید تاکید ہے کل کا کل نظام اللہ کے لیے ہو جائے، کل کی کل اطاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، کسی غیر اللہ کی اطاعت پر آدمی مجبور نہ ہے. جب تک یہ باطن نظام ہوتا ہے آپ بعض لوگوں کو مجبوراً باطن کی اطاعت کرنی پڑتی، ان کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ سیدھا رستہ یہ ہے، ہاں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، رسول نے یہ بتایا بالکل صحیح. لیکن یہ باطل نظام جبرن جبرن جو ہے اپنے کہتا نہیں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تم، یہاں تو تمہیں کرنی ہی اب باطل کی اطاعت کرنا. میں اور آپ کہیں کہ ہمارے معاشرے میں عزت اور ذلت کا معیار تقویٰ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ باطل کا غلبہ ہے. ہم چاہیں کہ ہمارے معیشت سے سود اور جوا ختم ہو جائے تو ہمارے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہم کوشش نہ کریں، اسٹرگل نہ کریں، وہ ہمیں کرنی ہے. میں کہتے پوائنٹ تھے اور ایک آدمی کی اس بات کی پیدا ہو جانے سے تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ اس وقت باطل کا ہولڈ ہے. ہم چاہیں کہ ہمارے معاشرے سے پہل اور یعنی معاشی ختم ہو جائے تو ایک دو آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ باطل کا غلبہ ہے، اس کا قبضہ ہے، وہ جبرن یہ نظام اس نے نافذ کیے ہوئے، میرے آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا. دینی کوئی کیسٹ لا کے سننے کے لیے آپ کو جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس سے کہیں درجے جو ہے وہ کم ہے. 24 گھنٹے کے لیے کیبل موجود ہے، آپ چاہیں جو مرضی خرافات دیکھتے رہیں، اس کا فرق کتنا ہے. بعض لوگ مجھے یعنی یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ نے 3-3 مہینے پیسے لے لیے وہ چلتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے بعد میں دے دینا. تو اتنا سستا کیا ہوا ہے باطل کو، حق کے لیے آپ کو بڑی تگڑ کرنی پڑتی ہے، سیدھی جو چیزیں آپ کو لینی ہیں. تو یہ معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ان کو بار بار آ رہا ہے کیسا کیا جائے. اور یہ دین کو اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا جائے، نظام اطاعت سے اللہ کے لیے. اب جناب چوتھی بات، چوتھی اصطلاح جو آ رہی ہے وہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو. اب اس میں پہلے تھوڑا سا پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ شورا آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین، اور جی سورہ شورا آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے دین، ما وصا بھی نوحا جس کی ہم نے وصیت کی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیہ اور جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور جو ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور یہ دین کیا تھا؟ اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. یہ بات کیا مقرر ہوئی کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، کسی اختلاف کا شکار نہ ہو. تو اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ دو ابواب ہیں جن کے الفاظ آئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے باپ کرما کے ابھی آپ نے باپ تو نہیں کرے ہوں گے، ٹھیک، ابھی شروع نہیں کیا. پہلے اقامہ جو قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے دین کا قائم ہونا، خود دین پر عمل کرنا. قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے دین کو قائم کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے لکھنا، ایک لکھوانا، ایک کرنا، ایک کروانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قائم ہونا، قائم کرنا. ہنسنا، ہنسانا، ٹھیک ہے، تو ایک کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے. تو یہ باب پال میں ہوتا ہے کہ دین کو قائم کرو، باب کرما ہے دین پر قائم رہو. اور رسول کیا ہے کہ دین قائم ہے، دین کی عمارت جو ہے وہ صحیح و سالم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنے پورے معیار کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے. تو اسے قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. اور اگر یہ قائم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے قائم کرنا ہے. اگر دین قائم ہو تو پھر تقرب بل نوافل ہوتا ہے کہ پھر آدمی آگے اور آگے آگے بڑھے، نوافل کرے، نوافل کے ذریعے اور ذکر اذکار کے ذریعے جو ہے اللہ تک پہنچے، اللہ کا قرب حاصل کرے. لیکن جب دین قائم نہیں ہے تو پھر اللہ کے خوف کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ تقرب بالفرائض، فرائض ادا کرنے سے، پھر دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں، پھر جو ہے وہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی زیادہ وقت، زیادہ محنت، زیادہ صلاحیت، زیادہ وقت جو ہے وہ اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگا. ٹھیک ہے، تو اس میں اشکال بعض دفعہ پیدا کیا جاتا ہے، جہاں جہاں یہ اقامت دین کے الفاظ آپ کو ملیں گے وہاں لوگ کہیں گے کہ یہاں مطلب ہے دین کا قائم ہو، یہ نہیں کہ دین پر دین کو قائم کرو، تو انہیں اصل میں وہ ان دو اخباب کو کنفیوز کریں آپس میں. باب اقبال میں جب آئے گا تو دین کو قائم کرو، اور باب کرما سے آئے گا تو دین پر قائم رہو. حکم دونوں موجود ہیں، لیکن یہ غلط مدد نہیں کرنا چاہیے ایک ہی کو دے لیں کہ بس سب سے تو مطالبہ کو دین پر عمل کرنے کا، یہ نہیں مطالبہ کہ دین کو قائم کرو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آدمی کے ذہن سے تیسری منزل نکل جاتی ہے، سمجھتا ہے بس نماز روزہ زکات اور جتنی ہمیں صلاحیت ہے اتنا دین کو آگے پہنچا دینا کافی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں اوپر لکھا ہے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، البتہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے کہ دین کو قائم کر دیا جائے، لوگ چاہیں بھی تو بھی جب تک اللہ نہیں چاہے تو یہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہم سے صرف مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کر سکیں، جتنی ہم میں صلاحیت ہے، جتنی ہم ایفیکٹ لگا سکتے ہیں وہ ہمیں اس کے لیے لگا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے اہم نکات. کون سا سورج سویا آیت 13، یہ اصل میں باپ کا نام ہے، یہ ابواب آپ ہم قریب پڑھیں گے، تین کے جو ہے کئی ابواب ہیں، ان میں سے دو ابواب کا ذکر، ایک مجدد باب ہے، یہ جو ہے مزید کی باب ہے، ان قریب آپ پڑھنے میں کیا ابھی صرف ابواب کے نام سیکھے آپ کروما بھی کہتے ہیں، اسے باب اقبال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نسب نفاذ حکم اللہ میں سے ہے. ایسے لوگ کافر، مشرق اور باغی ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو قرآن میں جو ہے وہ سورہ مائدہ کی تین آیات میں ایسے لوگوں پر شدید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ہے، جو اللہ کے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ان نظاموں کو اختیار نہیں کرتے، زبان سے بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی. چنانچہ جو ہے آپ دیکھیں گے الفاظ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے یعنی قرآن کے مطابق جو ہے فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں. پھر آگے آئے گا کہ وہی لوگ تو ظالم ہیں اور وہی لوگ تو فاسق ہیں، تین آیت ہے جو تین دفعہ آئی ہے. تو اگر دین پر مکمل عمل نہ کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے تین فتاوی ہیں جن کی زد میں انسان آ جاتا ہے، وہی لوگ تو کافر ہیں. اب آپ نے خود غور کریں کہ مسلمان رہے مسلم میں فرق کیا ہے، مسلمان اللہ اس کے رسول کی مانتا ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو حقیقت میں وہی لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح وہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہی لوگ تو ظالم ہیں. اور ظالم قرآن میں جہاں جہاں آئے ہیں اکثر و بیشتر اس سے مراد شیخ ہوتے ہیں. ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم، یقینا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے. تو یہ جو ہے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اسی طرح جو ہے تیسری بھائی سے جو کہی گئی کہ وہی لوگ تو فاسق ہیں، فاسق کون ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑ دے، وہ جو حدود اللہ ہے انہیں پھلانگ دے، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے. تو یہ یعنی یہاں پر یہ تینوں جو ہے فتاوا آنے کافر ہونے کا، مشرک ہونے کا اور فاسق ہونے کا، اگر دین پر مکمل عمل کے لیے ہم تیار ہیں نہ اس کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر جو ہے ان کا کیا جواب ہمارے پاس ہوگا. اسی طرح دین پر عمل کرنا جو ہے وہ حقوق و لباس میں سے بھی ہے، دین کو نافذ کر دینا، اس عادلانہ نظام کا قیام جو ہے یہی جو ہے حقوق و لباس میں سے بھی ہے، تاکہ ہر انسان کو اس کا حق جو ہے وہ اس کی حیثیت سے مطابق رہ سکے. یعنی جس کا جتنا حق ہے وہ اس معاشرے میں اسے مل سکے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب دین کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ مسائل اور تین بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا حل جو ہے وہ انسانیت ڈھونڈتی ہے. پہلا مسئلہ ہے مال اور محنت کا، یا آپ کہہ لیں سرمایہ اور محنت، ان کے درمیان مستقل مسئلہ چل رہا ہے. جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پروڈکشن ہوگی اس میں میجر شیئر ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ مال ہمارا ہے، کیپٹل ہمارا ہے. اگر انڈسٹری نہیں لگاتے تو یہ مزدور آ کے کہاں انہیں روزگارے میں. اور محنت، یعنی مزدور کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا شیئر اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مال پڑا رہ جاتا اگر ہمارا محنت ہماری محنت نہیں ہوتی. ہم نے سکون پسینہ ایک کیا، ہم نے وقت لگایا، محنت کی ہے، جب جا کے اس کے را مٹیریل کو ایک قابل فروغ چیز میں جو ہے کنورٹ کیا، ایک قابل استعمال چیز بنی ہے ہماری محنت سے. تو اب کس کا شیئر کتنا ہو، سرمایہ دار کو زیادہ ملے، محنت کو زیادہ ملے، مزدور کو زیادہ ملے، ان کے درمیان بیلنس کیا ہوگا، یہ ہمارا دین ہے. اور ابھی تک لوگ جو ہے مختلف نظام لے کر آ رہے ہیں دنیا میں، مختلف ٹرائل ایرر جو ہے وہ کر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا توازن بیلنس قائم کیا جائے، لیکن یہ بیلنس ہمارے دین نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے، وہ اس کی بہت ساری تفاصیل موجود ہیں، ایک دو منٹ میں بتانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں اسلام دیتا ہے. جیسے ایک چیز کا سمجھنے مزاحبت ہے، ایک آدمی کا صرف پیسہ ہے، دوسرے کی صرف محنت ہے. اب نقصان ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً آپ دیکھیں گے اسلامی اگر معاملات نہ ہو تو وہ آدھا اس سے بھی لیتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کہ بھائی تم بھی کچھ شیئر برداشت کرو، نقصان ہوا ہے، اور جس کا سرمایہ ہے وہ بھی برداشت کرتا ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے کہ اگر اس طرح کاروبار نہیں کرا تو نقصان کس کا ہوگا؟ سرمایہ دار کا. اس کی تو محنت ضائع ہوگی نا، اس نے جو وقت لگایا، کون سا دن ایک کیا اور محنتیں کی، وہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہو، اس کا نقصان آلریڈی ہو گیا. یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ اس طرح جایا کہ انوالو نہیں تھا، تو اس نے جو چیز لگائی اس کا نقصان ہو گیا. تو یہ اور اس کی بڑی تفصیل ہے. تو اسلامک فائنینسنگ پر جو ہے کافی کام جو ہے مزید بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس دین کی صورت ہے کہ ان کے درمیان بیلنس کیا ہو. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ جو دنیا میں جو ہے اٹھتا رہتا ہے اور چل رہا ہے، ورلڈ اور ڈالر، ان کے درمیان کیا بیلنس ہے؟ عورتیں جو ہے مرد چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق زیادہ ہو، عورتیں ان کی خدمت ہی کرتی رہے، عورتیں چاہتی ہیں کہ انہیں جو ہے برابری کی سطح پر حقوق ہو. اب یہ برابری کی سطح میں معلوم ہے کہ فزیکلی ہو رہے ہیں، فزیکلی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فزیکلی مینٹلی اور جو ہے وہ آپ کہیں جذباتی طور پر یہ سارے ڈفرینسز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بیلنس کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارا دین جو ہے بڑا مردوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں اور ان کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں، اسی طرح عورتوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دین نے ڈیفائن کر دی ہیں، ان کے حقوق بھی ڈیفائن کر دی. ورنہ اس وقت دنیا آپ دیکھیں گے کہ اس کے درمیان بیلنس کرنے کی بڑی ایک سب جنگ ہے جو دنیا جو ہے جس سے گزری. فرانس میں ایک زمانہ وہ تھا جب ڈبیٹ ہوتی تھی کہ عورت انسان ہے یا نہیں، اور اب یہ حال ہے کہ جو ہے وہ اتنا جو ہے جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، ضرورت پڑی مزدوروں کی تو عورتوں کو بھی نکال کے لیا، اور انہیں ان کے بالکل بیسک رائٹس جو اسلام دیتا ہے کہ معاش کا کوئی بوجھ ان کے اوپر نہ ہو وہ ڈال دیا، اور جو ان کے اوپر نیچرل بوجھ آتا ہے وہ تو ظاہر ہے میں شیئر نہیں کر سکتا، اولاد کو جو ہے وہ اس کی نشوونما جسم کے اندر اس کی ہو رہی ہے، اس میں کہاں میں شیئر کر سکتا. اس کی پرورش جو ابتدائی خصوصاً جو ایام ہیں یا ابتدائی سال ہیں ان میں کہاں میں اس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ تو وہ تو ان کے اوپر بوجھ رہا کر رہا اور یہ نیا بوجھ اور ڈال دیا معاش کا. اب جو ہے وہ بالکل اکوالٹی پر کام کرے گی، آدھا کرایہ جو ہے شوہر دے رہا ہے، آدھا بیگم دے رہی، آدھا اماؤنٹ یوٹیلیٹیز کا بیگم پے کر دیا، آدھا جو ہے شوہر کر. تو یہ اضافی بوجھ ہے جو ان کے اوپر ڈل گیا. پھر انہوں نے کہا یہ تو بدلہ ہو رہا ہے، میں نے خواتین کو مزید پروٹیکٹ کیا جائے، تو پروٹیکشن کے لیے لاز بنائے جو انہیں پروٹیکٹ کرے. مطلب لا بنا دیا کہ اگر شوہر طلاق دے گا تو آدھی جائیداد جو ہے وہ عورت کو دے دی جائے گی شوہر کی. جس گھر میں دونوں رہ رہے ہیں اس گھر میں صرف عورت رہے گی، بچے جو ہے وہ کسے دے دیے جائیں گے, اس کی استری ماں کو دے دی جائے گی. تو وہاں یورپ میں اس کا ابھی علاج لوگوں نے نکال لیا, انہوں نے کہا کون ایسے انجان میں بڑے شادی نہ کر. ویسے ہی جو ہے عورت کو گھر میں رکھتے ہیں اور جب طبیعت بھر جاتی ہے لات مار کے باہر نکال دیتے ہیں, اب کرتے رہو جو کرنا. تو یہ بیلنس ہو نہیں سکتا زبردست. اس کا وہی طریقہ ہے کہ دین نے جو تعلیم کی اس میں ایک بیلنس بتا دیا, مرد کا دائرہ کار ڈیفائن کر دیا, اسے باہر جانا ہے, محنت کرنی ہے, گھر میں جو ہے وہ گھر کے تمام ضروریات کو جو ہے وہ وہم پہنچانا ہے حلال طریقوں سے. عورت کا دائرہ کار متعین کر دیا, وہ عموماً گھر ہوتا ہے لیکن اسے بھی اجازت ہے باہر جانے کی. اگر اسلامی معاشرہ ہوگا جس میں سیگریگیشن ہوگی تو خواتین کے اسکول علیحدہ ہوں گے, وہاں ٹیچر بھی خواتین ہوں گی, پڑھنے والی بھی خواتین ہوں گی, ان کے کالجز اسی طرح سیگریگیٹڈ ہوں گے, یونیورسٹیز سیگریگیٹڈ ہوں گی, آرام سے جا کر پڑھیں, ان کے ہاسپٹل بالکل علیحدہ ہوں گے, خواتین ڈاکٹرز ہوں گی, خواتین نرسز ہوں گی, خواتین پیشنٹ ہوں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کارخانے بھی بنا رہے ہیں تو وہاں پورا پورا یونٹ خواتین رن کریں گے, ان کا سپروائزر بھی خواتین ہوں گی اور باس بھی خواتین ہوں گی, تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. آج کیا ہے کہ عورت جو ہے اسے مستقل جو ہے وہ حجاب کا جو ہے وہ معاملہ رہتا ہے. اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو کمرے سے باہر نکلی اور جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ شروع ہو گیا, برتے میں بھی حجاب ہے, جہاں باہر پڑھنے جا رہی ہے وہاں پہ بھی کیونکہ کور ایجوکیشن ہے تو مستقل حجاب جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل کر دیتا ہے کام کو. اگر اسلامی حکومت ہوگی سیگریگیشن ہوگا, صرف ٹریننگ کے دوران شاید حجاب پہننا پڑے, پھر وہ ایسی جگہ پہنچ جائے گی جہاں تک خواتین وہاں سے اس طرح جو ہے وہ سطح کے اعتماد تو نہیں گے لیکن حجاب کی آسانی ہو جائے گی. تو یہ جو بیلنسز ہیں یہ ہمارا دین دیتا ہے, اگر ہم دین کو نافذ نہیں کرتے تو گویا انسانیت بھی جو ہے اس عدل اور انصاف سے محروم رہتی ہے. اسی طرح تیسرا معاملہ کیا تھا, حکومت اور عوام کا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اسے ایک ایک بندے کی انفارمیشن ہو, کون کہاں جاتا ہے, کہاں رہتا ہے, کتنے لوگ کس مکان میں ہیں, اس آدمی کی کیا انکم ہے, کتنا کما رہا ہے, کتنا ٹیکس دے رہا ہے, کہاں جو ہے کہاں کہاں ہو کر آ رہا ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ پوری طرح جو ہے اس کا کنٹرول ہو ایک ایک پد پر رہنے والے اور اس کا جو ہے وہ ٹیکس جو ہے پوری طرح جو ہے وہ حاصل کر رہا ہو اور بہرحال اسے انفارمیشن کم سے کم ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر چیز اب الیکٹرانک جو ہے وہ ڈیٹا کے طور پر رکھی جا رہی ہے اور یہ چاہے کارڈ اور اس طرح کی الیکٹرانک چیزیں جو ہے بہت عام ہو گئی. اب آپ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں ہوں آپ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, آپ نے جہاں کہیں جو ہے کریڈٹ کارڈ یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے کہیں پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ پیٹرول بھرایا ہے, جہاں جہاں آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے یوز ہو جائے اور وہ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں گئے, فلانے دن کہاں تھے, اس کے بعد کہاں تھے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے حکومت کلیکٹ کرنا چاہتی ہے اور بالکل جو ہے وہ اپنا ہول چاہتی ہے. یہ کافی عوام کیا چاہتی ہے, زیادہ سے زیادہ آزادی چاہتی ہے, پرائیویسی چاہتی ہے, اس کے ہر معاملات سب کو پسند بتانا ہو وہ چاہتی ہے آزادی ہے. اور یہ کیا میں ہر وقت قید بنا قیدی بنا ہوں, اس کو میری ایک ہی چیز کا پتا ہے میں کل کہاں تھا, پرسوں کہاں تھا, پرسوں کہاں گیا, کتنا مال کہاں خرچ کیا, کیا چیز کتنے کی خریدی. تو وہ جو ہے عوام آزادی چاہتی ہے. تو یہ جو ان کے درمیان بیلنس کیا, عوام کو کتنی آزادی کے رائٹس ہیں, حکومت کو کتنی جو ہے ریکارڈنگ کے رائٹس ہیں, کتنی انویسٹیگیشن کے وجہ سے کتنے رائٹس ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں جو ہمارا دین جو ہے وہ سالو کرتا ہے, ہمارے پاس ان کا سولوشن ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نہ ہم خود عمل کریں نہ دوسروں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک فساد, ایک ظلم ہے. لوگ جو ہے وہ ایک باطل نظام, ایک ظالمانہ نظام کے تحت رہے. تو اس ظلم کا وبال کس پر آنے کا اندیشہ, مجھ پر آپ پر آنے کا اندیشہ ہے, کیونکہ ہم نے وہ جو عادلانہ عدل اور انصاف پر اپنی نظاموں سے دبا کر رکھا ہے. جیسے پہلے بھی یہ دو آیتوں کا ریفرنس ہمارے سامنے آیا, دوبارہ ذرا ان کے الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8, اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کا ایک ہی مطالبہ ہے, عدل اور انصاف. الفاظ ہے سورہ نساء آیت نمبر 135, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ عدل کے انصاف کے علم بردار بن کر, شہداء اللہ کے لیے گواہی دینے والوں. وَلَوْ یہ عدل اور انصاف تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اگر والدین والاقربین اور خواہ یہ عدل و انصاف تمہارے والدین اور تمہارے رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، غریباً اور فقیراً خواہ وہ جو ہے وہ کسی غریب امیر کے حق میں کیوں نہ ہو اور کسی غریب کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہیں کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف عدل اور انصاف کی بات کر رہی ہے. آگے فرمایا اللہ اولا بہما اور اللہ تعالیٰ ان امیر اور غریب سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارے عادلانہ فیصلے سے کسی کیا ہو رہا ہے، خواہ عدل سے کسی امیر کو فائدہ ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ عدل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اب وہ عدل جو ہے وہ چاہے ہمارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتے داروں کے خلاف ہو، کسی امیر کے خلاف ہو یا کسی غریب کے خلاف ہو، ہمیں اس سے قطع نظر ہو کر صرف عدل کرنا. آگے فرمایا فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، اور دیکھو اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ تم عدل کرو. وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نے جو ہے وہ زبان موڑی اور جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اعراض کیا عدل سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے، وہ باخبر ہے تم جو بھی اعمال کر. تو حکم کیا ہے؟ زور و شور کے ساتھ عدل کر، چاہے نقصان خود ہی ہونا. اور اسی طرح ایک تو محبتیں جو ہے عدل سے روک لیتے، جیسے یہ اپنی محبت ہے اپنے والدین کی، رشتے داروں کی محبت ہے، یا پھر بعض کا معاملہ آتا ہے ایک غریب ہے ایک امیر ہے، آدمی کہتا ہے چلو غریب کے حق میں فیصلہ کر دو، امیر کے تو نقصان کوئی ایسی بات نہیں. ہمارا دین کہتا ہے نہیں نہیں اگر حق امیر کا ہے اسی کو دو، غریب کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو اصل میں دیکھنا ہے عدل کہاں پر. اسی طرح پھر دوسری وجہ ہوتی ہے کہ کسی کی نفرت کی وجہ سے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آدمی عدل نہ کرے. چنانچہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں اس کا بھی احاطہ ہو گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے عدل کے، قسط کے، انصاف کے، انصاف کی گواہی دیتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. بعض دفعہ عدل کرنے میں اپنے دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں عدل کریں؟ تو ہمارا دین کہتا نہیں نہیں دشمنی بھی آ گئی نا، دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے پھر بھی عدل کر. آگے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے پیدا کرتے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم اعمال کرتے ہو. تو یہ جناب ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، عدل، انصاف، اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، اس کا بھی پتا ہے کہ دین کو واجب کیا جائے، ورنہ یہ عدل و انصاف انسانوں کو معطل نہیں آئے. صرف اسلام وہ نظام ہے جس میں عدل ہے انصاف، ورنہ پہلے بھی بات کر چکے اس وقت دنیا میں جو نظام آ رہے ہیں وہ کل کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ بہت آگے جاتا ہے، ورنہ پرسنل انٹرسٹ ہیں بہت سارے لوگوں، اس پر جو ہے آپ دیکھیں گے قانون بن گیا، وہ 10 دن کا قانون تھا. کیوں تھا 10 دن کا دور؟ چونکہ جو ہے 10 دن کے اندر اندر انہوں نے اپنی امپورٹ یہاں تک پہنچانی تھی، اس لیے وہ ان لاس نے کچھ تبدیل کر دی. اب ان کا مال آ گیا دوبارہ جو ہے لا تبدیل ہو گیا، ورنہ لوگ جو ہے یوں کھیل بنا دیتے ہیں انصاف کو، عدل کو، قانون کو، یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ان کے کھیل تماشا بن جاتا ہے، ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ اسے سرو کرنے والا بن جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ قوم ذرا سا انفرادیت سے اوپر آدمی جاتا ہے تو قومیت پہ آ کر اٹک جاتا ہے کہ جو ہمارے قومی مفاد میں ہوگا وہ کریں گے. اب قومی مفاد میں جائیں انسانوں کی اکثریت کیا کے اوپر ظلم ہو رہا ہوں، ان کے ابو غصب ہو رہے ہیں، تو ہوتے رہے وہ کہتے ہیں بس ہمارا نیشنل انٹرسٹ اسی میں. اسلام کہتا ہے نہ پرسنل انٹرسٹ آئے گا آگے، نہ نیشنل انٹرسٹ آئے گا، بلکہ جو حق ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ ہو. تو اس لیے یہ نظام غالب کرنا جو ہے، اس کی کوشش کرنا وہ ضروری ہے تاکہ دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کل ان شاء اللہ سوالات لے لیے، آج موقع نہیں ملا.